आशूरा का दिन जब जब ये साल में आता रहा, इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स होते रहे। प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने इन दोनों यानी हसनैन करीमैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बोझ रखा उसने मुझसे बोझ रखा। मौला अली की नमाज जाती, नबी पाक दुआ फरमाते, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि सूरज जनाब मशरिक से निकला हो, मगरिब में गुरूब हो गया हो और फिर वापस आया हो, मगर नबी पाक की दुआ हो जाए वो सूरज वापस आ जाता है। अब मौला अली नमाज अदा फरमाते हैं, मगर इमाम हुसैन शहीद होंगे उन्हें पता था, बल्कि मदीना मुनव्वरा में मशहूर हो चुका था, मगर किसी ने नबी पाक से कहा नहीं कि दुआ कर दीजिए। अरे रब की रिजा इसमें थी कि इम्तिहान लिया जाए, तो जिसमें रब की रिजा थी खानदान नबूवत उस रिजा में राजी था। करबला का मैदान आज भी मुझे और आपको दर्द देता है कि सजदे करने हैं, वो नेजे पे कुरान पढ़े, मैं घर में कुरान ना पढ़ूं। कुरान पाक लाया हूं मगर जुजदान में रखा हुआ है, क्या जवाब दोगे?
तेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने कहा जाने ना दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور یہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کا پرچی بھی دیتے ہیں، ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ دعا کریں، کاروبار میں بڑی تنگی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، روزگار تنگ ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جا رجل الی النبی، کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ کی، اپنے کاروبار کی تنگی کی اس نے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخلت منزلک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو وظیفہ پوچھتے ہو نا، روزگار میں بڑھوتی کا، کاروبار میں برکت کا، غربت دور ہو جانے کا وظیفہ، آؤ وظیفہ بتاتا ہوں جو نبی پاک نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، تمہارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو کیا کرنا ہے؟ فسلم، گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہونا، گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو سلام کر لیا، کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علی، پھر مجھ پر درود پاک پڑھا۔ پھر فرمایا اقرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، پھر ایک بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک بار پڑھو۔ ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، پیارے آقا نے فارمولا دیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فادر اللہ علیہ الرزق، اللہ تعالی نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی، حتی افاد علی جیرانہ وقرباتہ، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی وہ مدد کرنے لگا اور ان کا بھی رزق بڑھ گیا۔ اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وظیفہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب گھر میں جب بھی جائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص، تو یاد رکھیے گا، اور یہ انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیں گے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کے تو فضائل اتنے کہ بیان کرتے چلے جائیں، لیکن آج کل ایک بڑا عجیب دور ہے اور اچھا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مشہور شخصیت سے ملاقات ہو تو اب لوگ اس کو ایک تو ملاقات کرنا بڑا شرف سمجھتے ہیں، اب وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی مطلب برے کام نہ کرتا ہو، بس فلاں کا نام بہت بڑا ہے تو میری اس سے ملاقات ہو جائے، ایک بار شیک ہینڈ کر لوں، اور پھر ملاقات کر کے اس کے ساتھ تصویر کھینچواتے ہیں، اور تصویر کھینچوا کر بعض لوگ تو اپنے آفیسز میں اپنے دفتروں میں لگاتے ہیں کہ دیکھو فلاں منسٹر فلاں بڑی شخصیت سے میری ملاقات، اس سے ملاقات، تاکہ لوگوں پر ذرا روب پڑے کہ میری کس کس سے ملاقات ہے. اچھا یہ پہلے تو ٹرینڈ تھا دنیا والوں سے ملنے کے لیے، اب عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے کہ اب مذہبی لوگ بھی اگر مشہور ہو گئے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں، پہلے ہم دنیا بھر میں جاتے تھے تو لوگ مل کر کہتے تھے حضرت آپ سے ایک دعا کروانی ہے، پریشانی ہے، ذرا یہ دعا کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک تصویر کھینچوانی ہے. اب کس کام میں پڑ گئے بھائی؟ اللہ کے بندوں، اگر میں تو خیر گناہگاروں کا سردار ہوں، لیکن اگر کسی واقعی نیک شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے تو ان تصویروں کو چھوڑو، بلکہ ان سے دعا کروا لیں. لیکن ایک بات بتائیں، چلے دنیا والوں سے ملاقات، یہ تصویریں لگانا بہرحال یہ تو ناجائز ہے جو اپنے آفیسز میں اور گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں. اور یاد رکھیے اس وجہ سے رحمت کے فرشتے بھی گھر میں نہیں آتے، دفتر میں نہیں آتے، ان چیزوں کو تو فوراً نکال دیجیے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ بروز قیامت اگر آپ کو کسی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو آپ کس سے ملنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایک کا نام لے لو تمہیں اس سے ملاقات کرا دی جائے گی، تو وہ کون سی ہستی ہے؟ ذرا غور کیجیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، بتائیے محشر میں چلے گی کس کی؟ محشر میں بچائے گا کون؟ محشر میں کون چھپائے گا دامن میں؟ جب مجھے پیاس لگے گی تو کون پلائے گا؟ جب میرے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کون بھاری کرے گا؟ جب میری ماں مجھے چھوڑ دے گی اس وقت کون سینے لگائے گا؟ جب میرا باپ چہیتا باپ بھی مجھے نہیں پوچھے گا تو کون ہوگا جو مجھے دامن میں چھپائے گا؟ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل ہوگا، مجھے کون پار لگائے گا؟ سنو میرے امام بتاتے، فرماتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ کتنے احسان. جب پل صراط کی باری آئے گی فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ اتنے احسان ہوں گے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، There is nobody over there. نبی پاک کے علاوہ کوئی نہیں جس کی رسائی ہے، بس سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ارے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب بتاؤ کس سے ملنا چاہو گے؟ آقا سے ملنا چاہو گے؟ دیکھو میرے آقا کیسا طریقہ بتاتے ہیں، اے دنیا والوں سے ملنے کی تمنا رکھنے والو، محشر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ملنا چاہتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم خمسین مرتا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اتنا آسان، اتنا آسان، 50 بار درود پاک پڑھوں، آقا کو یاد کروں اور آقا مجھ گناہ گار سے ملاقات فرمائیں، اور اگر ان کی قریب ہو گیا تو لگنے دو پیاس ساقی کوثر ساتھ ہو، ان کے قریب ہوا بھوک ہوگی لواء الحمد والے کے پاس ہوں گا، اگر ان کے قریب ہوا اعمال نامہ ہلکا پڑ گیا تو آپ کا اپنے کرم سے بھاری کر دیں گے. کون سی پرابلم ہے جو نبی پاک کے قرب سے سالو نہیں ہونی؟ تو قرب مصطفیٰ کی تیاری کرو. یاد رکھو اس دن کامیاب وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا. آج دنیا والوں کے قریب ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، کبھی سوچا کہ قیامت کے دن کس کے پاس رہوں گا؟ کون چھپائے گا مجھے اپنے دامن میں؟ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر میں نے بہت عرصے سے پڑھتا تھا، سنتا بھی تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ شعر سمجھ نہیں آتا تھا، پھر ایک حدیث پاک پڑھی، سبحان اللہ، اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب، برادر اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، کمال کمال لوگ ہیں، ان کی شاعری قرآن پاک کی کبھی آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی جناب کوئی قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا کو جو لواء الحمد عطا کیا جائے گا وہ بہت طویل ہوگا، یعنی جو میں نے پڑھا کم و بیش 12,000 میل یا 12,000 دن کی جو مسافت ہے، یعنی گھوڑ سوار اتنے دن تک دوڑتا رہے، اتنا بڑا پرچم ہوگا، تو اتنا بڑا پرچم یہ کیوں دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے دیا جائے گا کہ غلام پہچانے گے کہاں کے آقا کہاں ہے. آپ بتائیں نا، مثال کے طور پہ میدان عرفات جنہوں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے بلون لگائے جاتے ہیں کہ فلاں خیمہ یہاں ہے، دور سے پتا چل جاتا ہے، ورنہ تو کوئی ڈھونڈ ہی نہ سکے، لاکھوں لاکھ لوگ ہوتے ہیں، مگر محشر میں تو ساری مخلوق، سارے انسان، اربوں لوگ، خربوں جمع ہو جائیں گے. اب اگر غلام کو ڈھونڈنا ہے کہ آقا کہاں ہے، تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو. آقا کا جو مقام ہے وہ دور کے غلاموں کو ملے گا کیسے؟ فرماتے ہیں مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لواء الحمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. یہ پرچم بتائے گا کہ آقا کہاں ہے، وہ دور دیکھیں گے مورا پرچم، چلو چلو آقا وہیں ہیں. ہے تو سوچ لو، جو دنیا میں نبی پاک کا پرچم لگاتا ہے وہ محشر میں بھی پرچم پہچان رہا ہے. جو پرچم سے یہاں دور بھاگتا ہے اس کا وہاں بھی کوئی کام نہیں بننا. تو بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، فکر یہ کرنی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. کیا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ قیامت کے دن نہیں ملے گا؟ جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور وہ واقعہ بھی، وہ وعید بھی درود پاک سے ریلیٹڈ ہے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اپنے کاشانے میں، اپنے گھر میں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں کپڑے سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، سحری کا وقت، سحری کے وقت ویسے بھی رات گہری ہو جاتی ہے اور ڈارکنیس ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. کہتی سوئی گر گئی، چراغ بھی گل ہو گیا، اتنی بڑی روشنی ہے، یہاں پر بھی سوئی گر جائے نا تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اور اندھیرا ہو جائے اٹس کوائٹ امپاسبل، کیسے ملے گی؟ کہتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ میرے آقا میرے گھر تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں، چہرہ انور سے اتنی نور کی کرنیں نکلی کہ میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی. اب اس حدیث پاک سے یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونا، آپ کا نورانی ہونا، یہ تو بیان ہو رہا ہے، لیکن حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے وہ اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور ڈرا دینے والا بھی ہے. بی بی عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا یہ چہرہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکے گا. سوچو میرے پیچھے، اگر آقا کو قیامت میں دیکھ ہی نہیں سکے تو جائیں گے کس کے پاس؟ ان کے سوا کون ہے جو بچائے گا؟ بی بی عائشہ پوچھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا وہ کون ہوگا، وہ کون ہوگا جو آپ کا چہرہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون بخیل؟ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. ہم بعض اوقات درود پاک کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں، پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ یاد رکھو، نام نامی اسم گرامی جب جب سننا ہے، درود پڑھنا ہے. اور امتی ہونے کی حیثیت سے نا، ہم امتی ہیں اپنے آقا کے، بینگ امتی اٹ از دا رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امتی پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق ہے. قاضی ایاز نے 8 شفا شریف میں 8 حقوق لکھے ہیں کہ میں اگر آقا کا امتی ہوں تو میرے اوپر نبی پاک کے کیا حقوق ہیں. آج بندہ کہتا ہے میرے حقوق چاہیے، جناب حقوق آزادی ہونے چاہیے، عورتیں کہتی ہیں ہمارے حقوق ہونے چاہیے. امتیوں، تمہیں پتا ہے تم پر نبی پاک کے کتنے حقوق ہیں؟ ایک حق یہ بھی لکھا قاضی ایاز نے کہ امتی پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا رہے. اب نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ ایٹ لیسٹ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے. علماء کہتے ہیں 313 بار جو درود پڑھ لینا, کم از کم 313 بار جو پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں 313 بار بہت ایزی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک ہے. بہت تھوڑی دیر لگتی ہے 313 بار پڑھنے میں, نیت ہو جائے کہ انشاءاللہ اب روزانہ درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دیشر پیارے اسلامی بھائیوں, عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے, یعنی اسلامک ہسٹری میں عاشورہ کے دن جتنے واقعات ہوئے ہیں ایسا اور کوئی دن نہیں ملتا کہ ایک ہی دن, یعنی جب یہ سال میں آتا رہا امپورٹنٹ اور ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے رہے. سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو تخلیق کیا, جس انسان کو بنایا, ہمارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. نور مصطفیٰ تو اس سے پہلے تھا, مگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ عاشورہ کے دن ہوئی. اسی دن آپ کی توبہ قبول کی گئی, اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. یہی وہ دن تھا جس دن عرش, کرسی, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے اور جنت پیدا کیے گئے, عاشورہ کے دن ہی. پھر فرمایا اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی, عاشورہ کا دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورہ کے دن. ذرا غور کریں کتنے انبیاء کا برتھ ڈے ہے جو عاشورہ ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی جو کشتی تھی کوہ جودی پر آ کر وہ بھی عاشورہ کے دن ٹھہری تھی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ملک عظیم عطا کیا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی عاشورہ کا تھا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی جو بینائی کا ضعف تھا, کمزوری تھی, وہ بھی عاشورہ کے دن دور ہوئی. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو گہرے کنویں میں ڈال دیے گئے تھے جو نکالا گیا, دیٹ واز دا ڈے, یہ بھی وہی عاشورہ کا دن تھا. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی جو تکلیف تھی وہ بھی جو تکلیف ختم کی گئی, رفع کی گئی, وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. اور پھر آسمان سے سب سے پہلی بارش, فرسٹ ایور رین, وہ بھی عاشورہ کے دن نازل ہوئی تھی. یہ تمام واقعات کے ساتھ ساتھ ایک وہ واقعہ جو ہر سال مسلمانوں کو اہل بیت کی یاد میں تڑپاتا بھی ہے اور ان کی محبت میں اضافہ بھی کرتا ہے, اور وہ واقعہ ہے امام عالی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں کے ساتھ جس بے دردی کا سلوک کیا گیا, پیاس کے عالم میں, بے سر و سامانی کے عالم میں پیاسے گلے کاٹے گئے, یہ بھی عاشورہ کا دن تھا. بہرحال ہم حصول برکت کے لیے کچھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیے لیتے ہیں, ورنہ سچی بات یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کریں جو میرے آقا کے گھر والے تھے, جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. امام عشق و محبت اعلی حضرت مجدد دین و ملت فرمانہ شمع رسالت کیا خوب فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم, کیا بات رضا اس چمنستان کرم تھی, زہرا ہے کلیم جس میں حسین اور حسن پھول. یہ وہ چمن ہے جس کی کلی فاطمہ الزہرا, جس کے پھول حسنین کلیمین ہیں. یہ پھول کیوں کہا, یہ بھی حدیث کی طرف اشارہ, یہ تو کمال اعلی حضرت کا. یہاں بھی اشارہ وہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے یہ دونوں میرے پھول ہیں, حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کرتے تھے. اور اسی پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, یا رسول اللہ آپ نے جن دو کو کہا تھا میرے پھول ہیں میں ان کا صدقہ پیش کر رہا ہوں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. आकर رضا کو ہم کہتے ہیں پھول جیسا ہوں آج اندر ہی فری بڑا برڈن کم ہے پھول جیسا جسم ہو چکا ہے جس کے اوپر برڈن نہیں ہوتا نا بوجھ نہیں ہوتا تو بندہ کہتا ہے پھول جیسا ہو گیا اعلیٰ حضرت اس محاورے کو کیسا استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں آقا جن دو کو آپ نے کہا تھا آپ کے پھول ہیں میں ان کا صدقہ دیتا ہوں مجھے بھی قیامت میں پھول جیسا کر دینا کوئی گناہوں کا بوجھ نہ ہو کوئی خطاؤں کا بہار نہ ہو میرا وہ بہار میری وہ خطائیں ان پھولوں کے صدقے معاف کر دینا یہ وہ عشق ہے یہ وہ محبتیں ہیں جو ہمیں الحمدللہ ہمارے بزرگان دین سے ملتی ہیں اور یاد رہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہمیں پیارے آقا کے پیارے صحابہ سے بھی پیار ہے ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے اچھا اب اصحاب کیا ہیں پیارے آقا نے بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے سمجھایا اور جب آپ امام اہل سنت کی شاعری کو پڑھیں نا تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کے لیے ان کی شاعری کافی ہے جو ان کی شاعری پڑھ لے امام اہل سنت کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہ کیا شخصیت ہے اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنی آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور اپنی آل کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میری آل میرے اہل بیت امت کے لیے کشتی کی مانند ہے جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اب ذرا غور کیجیے گا دونوں حدیث ذہن میں رکھیے گا ایک طرف صحابہ کو کیا کہا ستارے اہل بیت کو کیا کہا کشتی اب اگر سمندر پار کرنا ہے تو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کشتی چاہیے اور پھر ستارے بھی چاہیے جو راستہ بتائیں گے اب کمپاس وغیرہ کا دور آ گیا نا پہلے تو کشتی رانی میں ستارے ہوتے تھے تو وہ راستہ تلاش کرتے تھے کہ یہ ڈائریکشن ہے یہ وے ہے سبحان اللہ اور اہل سنت والے دونوں سے پیار کرتے ہیں اللہ حضرت دیکھو دونوں حدیثوں کو کس خوبصورت انداز میں کمپائل کر کے سمجھاتے ہیں
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی
تو دونوں کی محبت دل میں ہونی چاہیے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے بہرحال میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو آئیے کچھ حسنین کریمین کے فضائل اور پھر کچھ کربلا کے حوالے سے کہ اس دن جو یہ مارکہ ہوا ہمارے لیے کیا میسج ہے سنتے تو بچپن سے آ رہے ہیں واقعہ کربلا شاید سب کو یاد ہوگا یا بہت سارے اس کی یہ سمجھیے کہ واقعات یاد ہوں گے لیکن کیا یہ محرم کا مہینہ یہ عاشورہ کا دن یہ گزرنے کے بعد مجھے کچھ اس واقعے سے میسج بھی لینا ہے یا فقط کھچڑا بنایا نیاز کھائی جناب فاتحہ دلوا دی اچھی بات بالکل ٹھیک ہے مگر کیا امام حسین نے یہ اتنی بڑی قربانی ہم لوگوں کے لیے اس لیے دی تھی کہ ہم ہر سال نیاز بنا کے فارغ ہو جائیں اپنے آپ کو اہل بیت کا پنجتن پاک کا غلام کہہ لیں چل نعرے لگا لیں دیٹس اٹ نہیں میرے نیچے اسلامی بھائی یہ دن مجھے اور آپ کو کچھ یاد دلانے آتا ہے لیکن پہلے ذرا اس ان عظیم ہستیوں کا اسٹیٹس تو دیکھ لیں کہ یہ واقعہ ہوا کن کے ساتھ تھا کیا یہ عام سے لوگ تھے یا کیا مرتبہ تھا امتحان آیا بھی تو کن پر آیا امتحان کیسا تھا وہ تو آپ جانتے ہیں مگر کن عظیم ہستیوں پر ایک عام آدمی کو تھوڑی مشکل آ جائے وہ برداشت کے قابل ہے مگر کسی صاحب اس کو کہیں مرتبہ کو کوئی پریشان کرے تو بندہ کہتا ہے یار اس کو تو دیکھ لیتے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو کس کی تم بدتمیزی کر رہے ہو ذرا سوچئے یہ کون تھے سبحان اللہ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک علیہ السلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت ان کے القابات ہیں پیدا کہاں ہوئے مدینہ منورہ میں پانچ شعبان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانت الرسول یعنی نبی پاک کی خوشبو، یہ آپ کا لقب تھا. اور آپ اور آپ کے برادر معظم حضرت امام حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اب ذرا سوچیں مرتبہ کیا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پیارے آقا اپنا جگر گوشہ فرما رہے ہیں، اور پھر جنتی پھول بھی فرما رہے ہیں، پیارے آقا اپنی خوشبو بھی فرما رہے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھو، کیوں نہ کریں امام حسین سے محبت رضی اللہ عنہ، کیوں نہ کریں امام حسن سے محبت. پیارے آقا فرماتے ہیں ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے، ایک بار حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ آج میں نے بڑا خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ٹینشن میں تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہ حضور وہ بہت شدید خواب ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بیان کروں کہ نہ کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے، میں ڈر گئی ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا. پیارے آقا کے جسم سے گویا ٹکڑا کاٹا گیا، خواب میں یہ دیکھا گیا. اور نبی پاک نے تعبیر کیا، ارشاد فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا. یہاں دو باتیں بڑی زبردست ہیں، ایک تو مرتبہ حسین تو پتہ چل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ ساتھ خوابوں کی جو تعبیر ہے نا وہ بڑی بڑی ہی دلچسپ بھی ہے اور بڑی ٹپیکل بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو میں نے خواب میں دیکھا وہی ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر خطرناک ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا خطرناک خواب دیکھا ہے، جب تعبیر پوچھو تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. تو اپنی طرف سے خوابوں کی تعبیر نہ بنا لیا کریں اور نہ ڈر جایا کریں، اس کی تعبیر معلوم کر لینی چاہیے، زیادہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں. بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا ہی ہوا کہ آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. اچھا ایک بڑی عجیب بات، ایک تو مرتبہ سمجھ آ گیا کہ کیا مرتبہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ خاتون جنت، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سب کو یہ پتا تھا فرام دا چائلڈ ہوڈ، امام حسین کی ولادت کے وقت سے ہی پتا تھا کہ ان کو جوانی میں شہید کیا جائے گا. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی ہے. نبی پاک کو وہ جبریل امین نے مشت جو مٹی تھی وہ بھی دکھا دی تھی کہ اس جگہ پر آپ کو شہید کیا جائے گا. حالانکہ اتنا پیار تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو پیارے آقا کے کاندھے پر سوار ہو جاتے. ایک بار امام حسین کاندھے پر ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں اے حسین تمہاری سواری بڑی اچھی ہے، نبی پاک کے کاندھوں پر ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوار بھی بہت اچھا ہے، یہ سوار بھی بہت اچھا، اتنا پیار، سبحان اللہ. آپ ذرا غور کریں، اب یہاں بہت سارے مدنی پھول اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، سجدے میں جاتے امام حسین یا امام حسن دوڑتے ہوئے آتے سجدے میں کاندھے پر بیٹھ جاتے، پیارے آقا سجدہ طویل فرما دیتے، کھڑے نہ ہوتے کہ گر نہ جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہوتے تھے، امام حسین آتے میرے آقا خطبہ روک کر ممبر سے اتر کر امام حسین کو اپنے سینے سے لگاتے. یہ سیکھنے والی بات ہے. آج کچھ لوگ جب جناب بڑے آدمی بن جاتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، نگران بن جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، اب بچوں سے بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. بھائی جان آپ افسر ہیں، انسپیکٹر ہیں، سیٹھ ہیں، اپنے باہر کاروبار میں ہیں، گھر میں بچے آپ کی شفقت کے منتظر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں باہر مرد بن کر رہو، گھر میں بچہ بن کے رہو. لوگ گھر میں مردانگی دکھاتے ہیں، گھر میں افسر بنتے ہیں، گھر میں انسپیکٹر بنتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھو کہ سارے جہان کا بوجھ امت کے کتنے معاملات کی ذمہ داری تھی، مگر جب گھر تشریف لے جاتے تو بچوں سے بھی پیار فرماتے ہیں. اپنی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا. آج لوگ گھر جا کے کہتے ہیں گھر کے کام بھی میں کروں, کاروبار بھی دیکھتا ہوں, گھر کے کام بھی میں کروں, پتہ نہیں کتنا بزی ہوتا ہوں. تو یہ افسری اپنی اپنے باہر رکھنی ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, جس کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. فرمایا سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اب کیا ہم اچھے ہیں؟ اے امام حسین کے چاہنے والوں, نبی پاک کی غلامی کا دم بھرنے والوں, فیملی بھی کوئی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم باہر بڑے خوش اخلاق ہیں, اپنے گاہک سے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ مرحبا کیسے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے, آئیے بیٹھے چائے پیجیے, آپس میں ملتے تو بڑے خوش اخلاق. اور یہ خوش اخلاقی کا پیکر جب گھر میں جاتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے. ارے کیا ماں کے لیے خوش اخلاق؟ کبھی ماں کو پوچھا ماں چائے پیو گی, میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں امی حضور؟ امی کو بولتا ہے کھانا تیار نہیں رکھا ابھی تک, پتا نہیں ہے مجھے دیر ہو گئی. ارے ماں ہے, نوکرانی ہے. کبھی والد کے پیر دبائے, کبھی والد کا ماں باپ کا ہاتھ چوما. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے عرض کی, یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دیکھے, ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا. پیارے آقا نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے, اللہ پاک ہے, جو 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. ماں باپ کے لیے محبت کہاں ہے؟ فیملی اور بچوں کے لیے محبت کہاں ہے؟ یاد رکھو جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا, حالانکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جنت میں ایک گھر ہے بیت الفرح جسے کہا جاتا ہے, اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کہ بچوں سے محبت, دنیا میں بچوں کو خوش کیا کرتے ہوں گے, اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا کہ بچے دیوانہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے. وہ دن یاد نہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے. مکہ پاک سے جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جب مسجد قبا سے میرے آقا آگے چلے, پہلے تعمیر قبا کی, اب مدینے کی طرف جانا ہے, سبحان اللہ مدینے کی گلیوں میں جھونک در جھونک بچے آ گئے, بنو نجار کی بچیاں آ گئیں, اور انہی بچیوں نے وہ نغمہ گنگنایا تھا جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اس شاخ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. اور وہ نغمہ کیا تھا؟ طلع البدر علینا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. اب سوچئے بچوں کا پیار تھا نبی پاک سے, آج ہمیں دیکھ کر بچوں کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ جلدی چھپ جاؤ ابو آ گئے, سو جاؤ ابو آ گئے, بڑا بھائی آ گیا ہے, گھر میں بھائی آیا ہے, انسپیکٹر آ گیا ہے, کیوں ٹینشن ہے ہماری وجہ سے بچوں کو؟ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی کبھی چیک کرنا, بلکہ آج ہی چیک کر لینا کہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے یا سکون میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر اپنے آپ سے پوچھنا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ گھر جاتا ہوں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں؟ بچوں کی امی بولتی ہے چلو چلو جلدی ابو آ گئے ہیں, برتن صاف کرو ورنہ خیر نہیں ہے, جلدی جلدی کپڑے استری کرو, یعنی گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے کہ فلاں آ گیا. ارے آدمی ہو یا ٹینشن ہو, گھر میں جائے تو سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, میرا بیٹا آ گیا, ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بہن کہے میرا بھائی آ گیا, چھوٹا بھائی کہے بڑے بھائی جان آ گئے. کچھ لوگوں کو گھر والے پوچھتے ہوں گے کہ آپ کو واپس کب جانا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے آنے سے ٹینشن میں آ گئے. یہ اپنے اسلامی بھائیوں سے پوچھتا ہوں میں, جب 3 دن قافلے کے بعد جاتے ہوں گے تو پوچھتے تو نہیں ہے 12 دن کا نہیں تھا قافلہ, جلدی آ گئے, تو سمجھ جاؤ کہ تم ٹینشن ہو ان کے لیے. ارے آپ کی جدائی ان کو شاخ ہو, ان کو دل چاہے کہ بیٹھا کرو, تو ایسے بنو ایسے. یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, باہر والوں کے لیے شفقت اور گھر والوں کے لیے سختی. گھر والے زیادہ ہمارے کس کو کہتے ہیں حقدار ہیں ہماری شفقت و محبت کی. ایک بار ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں محبت پیار شفقت سب سے زیادہ کس سے کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تیری ماں. اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا تیری ماں. آقا پھر فرمایا تیری ماں. پھر تیرا باپ. آقا پھر فرمایا تیرے قریبی رشتے دار، یہ ہے کیٹیگری سب سے زیادہ ماں حقدار ہے، اے وہ لوگوں جن کی ماں زندہ ہے، کر لو اس کی خدمت، لے لو اس کی دعائیں، کر لو راضی اپنی ماں کو، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہو، کہیں ماں ناراض تو نہیں بیٹھی، ماں کو کہتے ٹائم نہیں ہے دوستوں میں جانا ہے، میں بیزی ہوتا ہوں ماں، بار بار تمہارے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہوتا، کیا ہر بات میں ٹوکتی رہتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی ماں؟ ارے اس سے کہتے ہو سمجھ نہیں آتی، کہ جب بولنا نہیں آتا تھا میں روتا تھا وہ پہچان لیتی تھی کدھر درد ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے وہ اسے پتا چل جاتا تھا، اس کو کہتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی، کپڑے پہننے نہیں آتے تھے جس نے کپڑے پہنانا سکھایا، میرے گندگیاں صاف کرتی رہی، اور آج میری ماں کھانستی ہے تو کہتا ماں بار بار کھانستی ہو، نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح بچے یہ بہت خوشی کی چیز ہے، ان کو خوش رکھو، اپنے بچوں پر خرچ کیا کرو، عاشورہ کا جو دن ہے نا اس کی فضیلتوں میں لکھا کہ جو کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر میں اچھا کھانا پکائے اور اپنے بچوں کو کھلائے اس کی برکت سے سارا سال اس کے گھر میں برکت رہے گی، بچوں کو کھلانا بچوں کو خوش کرنا یہ رب کو پسندیدہ ہے، مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص اپنے گھر میں جاتا ہو اور اس کو دیکھتے ہی بچے چھپ جاتے ہو، اور ایک وہ والد ہے جو گھر میں جائے تو سارے بچے آ کر لپٹ جاتے ہیں، ابو آ گئے ابو آ گئے، سچ بتاؤ کون سا والد بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، ارے بچے تمہیں دیکھ کر ملنا نہیں چاہتے، سمجھاؤ گے کیسے انہیں، اور اگر بچے آپ کے کوئی کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم اتنے شفیق ہیں، اب آپ بٹھا کے سمجھائیں گے بیٹا نماز پڑھا کرو، جھوٹ نہ، آپ جو بولو گے وہ مانے، بیکاز دے وانٹ یو، وہ اچھا لگتا ہے، آپ ان کو اچھے دکھتے ہو، تو بنو تو صحیح ایسے، ہر چیز بچوں کا قصور نہیں ہوتا، سم ٹائم ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے، اور یہ رحم دل آدمی نہیں ہوتا جو بچوں سے محبت نہیں کرتا، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو گورنری دی، ایک شخص کو گورنری دی، اسی دوران ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر فاروق نے اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے چوما پیار کیا، اب جو گورنر جس کو لیٹسٹ نیا نیا گورنر بنایا تھا وہ کہتا ہے بچوں کو بھی چنتے ہیں، بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں، میں تو اس طرح بچوں کو میں پیار نہیں کرتا، میں تو سینے نہیں لگاتا، حضرت عمر نے فرمایا اس کی گورنری واپس لے لو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ مخلوق سے کیا پیار کرے گا، وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا، تو یہ وہ بات ہے جو حسنین قریب ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹریکشن تعلق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، لیکن ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اتنا شاندار انٹریکشن، اتنی شاندار محبت، مگر یہ پتا تھا کہ بڑے ہو کر شہید کر دیے جائیں گے، سوچنے والی بات ہے، ہیں کون میرے آقا کہ دعا کریں تو رد نہ ہو، میرے آقا کی دعا کیسے رد ہو، درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب، نبی پاک کی دعا ہے، محبوب الہی کی دعا کیسے رد ہو، اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، میرے آقا تو وہ ہے کہ صحابی آ کے دعا کروایا کرتے اور آقا دعا فرماتے تو کام ہو جایا کرتا تھا، وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے، ایک بار نبی پاک منبر اقدس پر بیٹھے، ایک عربی گاؤں کا بدو آیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، ہم بھی پیاسے، اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو، بارش بھی مانگنی ہوتی تھی تو نبی پاک کے در پر آتے، نبی پاک نے منبر اقدس پر جمعے کی نماز کے خطبے میں دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے دعا کی، راوی لکھتے ہیں پورا آسمان صاف تھا، دیر از نو سائن آف کلاؤڈ، ایک بھی بادل نہیں تھا، مگر آقا کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ پہاڑوں کی مانند بادل آنا شروع ہوئے، بارش شروع ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ ابھی نبی پاک منبر سے اترے نہیں ہیں اور بارش کے قطرے نبی پاک کی داڑھی سے گر رہے تھے، اتنا بھیگ چکے تھے، اب صحابہ جل تھل ہوتے ہوئے پانی میں گھر کو گئے، بڑے خوش، پورا ہفتہ بارش نان اسٹاپ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش رکی نہیں، پھر پیارے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، یا وہی عربی وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے، ہم اب ہمارے کھیت بھر گئے، ہمارے گھر بھر گئے، ہم ڈوب رہی ہیں چیزیں، شفقت فرمائے، بارش رکوائے، پھر عقیدہ دیکھو، بارش چاہیے تو بھی آقا کے در پہ، رکوانی ہے تو بھی نبی کے در پہ. یہ بخاری شریف کی حدیث، حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھارٹی، دیٹ از دا اتھارٹی. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، کسی سے کہیں دعا کر دیں بارش ہو جائے، انہوں نے دعا کی بارش ہو گئی، بے شک کمال ہے. کہیں رک جائے، دعا کر دی رک جائے، یہ بھی کمال ہے. لیکن اب جو نبی پاک نے کیا نا، یہ بہت ساروں کو سمجھا گئے. میرے آقا نے یہ دعا نہ کی اللہ بارش رک جائے، پیارے آقا فرماتے عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے، ہم پر نہ برسے. یعنی اتنی اتھارٹی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں مدینہ منورہ پر نہ برسے، مگر ہمارے اطراف میں برستی رہے تاکہ کھیت سیراب ہوتے رہے، کھلیان اگتے رہیں. حدیث کے الفاظ ہیں آقا انگلی اٹھاتے گئے اور بادل جو ہے وہ کٹتا گیا، انگلی اٹھاتے گئے بادل کٹتا گیا. حدیث کے الفاظ لکھے راوی نے، مدینہ گویا چاند کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر سے آسمان کھل گیا اور چاروں طرف بارش برستی رہی. سبحان اللہ. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کو زمین پر کھڑے ہو کر یہ آسمان پر قدرت حاصل تھی. اور اسی طرف امام عشق و محبت اعلی حضرت انہی ہاتھوں کا صدقہ کیا خوبصورت انداز میں عرض کرتے ہیں، آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلسل کر دیے، آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلسل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. آقا ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دعا نبی پاک ارشاد فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، رب وہ قبول فرماتا. مولا علی کی نماز جاتی، نبی پاک دعا فرماتے. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ سورج جناب مشرق سے نکلا ہو، مغرب میں غروب ہو گیا ہو اور پھر واپس آیا ہو، مگر نبی پاک کی دعا ہو جائے وہ سورج واپس آ جاتا ہے. اب مولا علی نماز ادا فرماتے ہیں، مگر امام حسین شہید ہوں گے انہیں پتا تھا، فاطمہ الزہرا کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی کو پتا تھا، بلکہ مدینہ منورہ میں مشہور ہو چکا تھا، مگر کسی نے نبی پاک سے کہا نہیں کہ دعا کر دیجئے اللہ اس مشکل کو ٹال دے، امام حسین کو نہ ستایا جائے، انہیں نہ شہید کیا جائے. آقا یہ آپ کے لاڈلے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ ایک بار دعا تو کریں، رب آپ کا کہا کہاں ٹالے گا. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہ کہا گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم تھا پھر رب سے کیوں التجا نہ کی؟ بہت خوبصورت جواب علماء دیتے ہیں کہ سارا خاندان جانتا تھا کہ یہ شہید ہوں گے، مگر کبھی فاطمہ الزہرا خاتون جنت نبی پاک کے پاس نہ آئیں کہ بابا جان دعا کر دو، میرا لخت جگر کربلا کے میدان میں پیاسا شہید نہ کیا جائے. مولا علی آ جاتے، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں یہ امتحان ٹل جائے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بات یہ تھی کہ اس امتحان کے لیے دودھ پلایا جا رہا تھا، اس امتحان کے لیے پالا جا رہا تھا، اس امتحان کے لیے گویا تیار کیا جا رہا تھا. ارے رب کی رضا اس میں تھی کہ امتحان لیا جائے، تو جس میں رب کی رضا تھی خاندان نبوت اس رضا میں راضی تھا. تو یہ سیکھنے والی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم پر بھی امتحان آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے اور ہم واویلا، شکوا، شکایت، بے صبری، کیسا ہو گیا، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، میرے مال گم ہو گیا، میرا یہ نقصان ہو گیا. ارے کیا معلوم یہ تم سے، تمہیں چیک کیا جا رہا ہو. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت پہلے ہمیں فرما دیا گیا، امن قریب تمہیں آزمائیں گے. قرآن کہتا ہے ہم آزمائیں گے کن چیزوں سے؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، بچوں سے. کبھی کاروبار کم ہو جائے گا، کبھی بچے بیمار ہو جائیں گے، کبھی خوف ہو جائے گا، چیک کیا جائے گا تمہیں. اور جو کامیاب ہوگا ان کے لیے کیا فرماتا ہے قرآن؟ کہ جو ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے مال ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہمارا صبر کدھر چلا جاتا ہے؟ ہم کدھر واویلا کرنے لگ جاتے ہیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھیے، بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، میرے گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، میرا کاروبار پھلتا پھولتا نہیں، میرا ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے. اس کو دیکھو، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، وہ ترقی کیے جا رہا ہے، وہ آگے ہی بڑھی جا رہا ہے. یہ سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہوگا. میرے بیچے اسلامی بھائیو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سب سے زیادہ کس کو تکلیف دی جاتی ہے؟ پیارے آقا فرماتے انبیاء کو. کب پھر فرمایا؟ جو اللہ سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا دراصل رب یہ چاہتا ہے، رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے، عام مسلمان کے لیے جواب ہے کہ میرے بندے سے جو دنیا میں غلطیاں ہو گئی ہیں کچھ آزمائش بھیج کر ان کا یہی کفارہ کر دیا جائے، اس کے گناہ دنیا ہی میں معاف کر دیے جائیں، اور یہ بندہ جب میرے دربار میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور اسے میں جنت عطا کر دوں. اب پتہ چلا مجھ پر بیماری، مجھ پر تکلیف تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، میری خطائیں معاف کروانے آئی تھی، مگر بائے بے صبری دنیا کو بتا کر، سب کو بتا کر میں نے وہ صبر کا ثواب ضائع کر دیا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو ہم سب کو بتاتے ہیں. موبائل چوری ہو گیا، میرا کاروبار میں لاس ہو گیا، سر میں بڑا درد ہے، پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، جسے بتا رہے ہو کیا تمہارا سر درد ٹھیک کر دے گا؟ تمہارا کھویا ہوا مال واپس لے آئے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ. ہاں تمہارا ثواب چلا گیا، جو صبر ملنا تھا وہ تم نے ضائع کر دیا. ارے نہ بتاتے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ارے تم صبر کرتے رب تمہارے ساتھ ہو جاتا، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جاتی. پرابلم یہ ہے ہمیں سب کو بتانا ہے، نہیں بتاتے تو رب کو نہیں بتاتے. مانگنا تو اللہ سے مانگو، یا اللہ بیمار ہوں چھپا دے دے، دوسروں کو کیوں بتاتے ہو؟ تو یہ عادت بنائیں، اپنی مصیبت اپنی پریشانی کسی کو نہ بتائیں، اور تکلیف آئی ہے تو صبر کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی درجات کی بلندی کا سبب ہوگی. اور یہ تو بہترین جواب ہو گیا نا کہ اگر میں نیک ہوں، میں اگر اچھے اعمال کرتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، امام حسین کے تو قدموں کی دھول بھی نہیں ہے ہم، ان کو کتنا بڑا امتحان دیا گیا، تو معاذ اللہ کیا وہ نیک نہیں تھے؟ ارے وہ نیکوں کے سردار ہیں. تو ہمیں ان تمام تکالیف کے ذریعے یہ بھی سیکھنا ہے کہ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اچھا کربلا کے اس واقعے سے ایک اور بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے، امام حسین کا ایک قافلہ، ایک یزید کا قافلہ، کاروان. اب امام حسین کا جو قافلہ ہے یہ جان لینے نہیں، جان دینے گئے تھے. یزید والے جان لینے آئے تھے، یہ دین بچانے گئے تھے، وہ دین مٹانے آئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 72 تھے، وہ ہزاروں تھے. اس 72 میں ایک بیمار، عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے مرد شہید کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا، اور ہزاروں یزیدی واپس گئے. انہوں نے جان قربان کر دی، اللہ کی راہ میں قربانی دی، مگر اللہ نے برکت کیا دی؟ ذرا غور کیجیے، قربان جو چیز کی جاتی ہے نا، اللہ اس میں کیسی برکت ڈال دیتا ہے. ایک مرد واپس جا رہا ہے، اونلی ون. مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہے، ہزاروں یزیدی واپس گئے تھے، کہ دنیا میں کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو کہے میں اس یزیدی لشکر میں شریک فوجی کی اولاد میں سے ہوں؟ ایک بھی نہیں ملے گا. مگر دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسنی حسینی سید مل جائیں گے. نوجوان تو ایک بچا تھا، مگر اتنے سید اللہ نے اس آل میں برکت عطا فرما دی. تو قربانی دینے سے اللہ برکت عطا فرماتا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس میں برکت دے دے. آپ چاہتے ہیں آپ کے وقت میں برکت ہو جائے، آپ وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کے وقت میں برکت عطا فرما دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت میں برکت ہو جائے، آپ اپنی صحت یعنی اپنی ایفرٹس جو ہیں، اپنا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ آپ کی صحت میں آپ کے ٹائم میں برکت دے دے گا. جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی گئی اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب ایک اور بات، امام حسین کے قافلے والے کیا کر رہے تھے کربلا کے میدان میں؟ وہاں تلاوت ہو رہی تھی، وہاں نمازیں ہوتی تھی، اور یزید کے قافلے والے وہاں ناچ ہوتا تھا، وہاں گانا ہوتا تھا، وہاں شرابیں پی جاتی تھی. جب شب عاشور کربلا میں ہوگی، ایک طرف سجدے ہو رہے تھے، ایک طرف ناچ ہو رہا تھا، ایک طرف تلاوت ہو رہی تھی، ایک طرف شراب پی جا رہی تھی، جشن منایا جا رہا تھا. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، محبت تمہیں یزید سے ہے یا امام حسین سے ہے؟ امام حسین سے ہے. کام کون سے کر رہے ہو، امام حسین والے یا یزید والے؟ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، آج مسلمان ناچ گانے کر رہا ہے، آج مسلمان نمازیں قضا کر رہا ہے. ذرا غور کرو، کہتا ہوں حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں اور کام یزیدیوں والے. امام حسین سے اگر بروز قیامت ملاقات ہو گئی, کربلا والوں سے ملنا نصیب ہو گئی, اور ہم نے ملنا ہے تو ان کے بغیر کدھر جائیں گے؟ آقا کے پیچھے پیچھے, خاندان نبوت کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے. ساری زندگی جس پنجتن کے گیت گائے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے دامن سے لپٹیں گے. لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سب لٹا دیا, تم نے کیا کیا, کوئی جواب ہے, کوئی تیاری ہے کہ ہم نے تو اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے گلا کٹوا دیا, تم نے کوئی قربانی دی؟ کیا وہاں جواب دے سکو گے کہ کاروبار میں بڑا بیزی تھا, لائف بڑی بیزی تھی, دین کے لیے تو ٹائم ہی نہیں تھا؟ امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تو شہید ہونے سے چند منٹ پہلے بھی سجدہ کیا تھا اور تم فجر کے وقت بستر پر سوئے رہتے تھے, نمازوں کے وقت کہتے تھے کاروبار میں بیزی ہوں, کل سے پڑھ لوں گا, اگلے جمعے سے نماز شروع کر دوں گا, اپنے آپ کو پنجتن پاک کا غلام کہلانے والوں کدھر جا رہے ہو؟ یہ کربلا کا میدان درس دے رہا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے. یہ لوگ, یہ میری اگر اسلامی بہنیں یہ بیان سن رہی ہوں, اس تکلیف کے عالم میں, اس پریشانی کے عالم میں, اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی بیویوں کی پردہ داری نہ گئی, ان کے سروں پر چادر ہوتی, وہ پردے میں رہتی. آج میری وہ بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں, جو فیشن کرتی ہیں, ذرا سوچیں کہ وہ کربلا کا میدان ہمیں کیا درد دے رہا ہے. گھر میں کچڑا تو آپ نے بنا لیا, آپ نے نیاز تو گھر میں کر لی, فاتحہ بھی دے دی, مگر ان کربلا میں رہنے والی ان بیویوں کے اس درس کو کیوں بھول گئی کہ وہ اس تکلیف میں بھی پردے سے باہر نہ آئیں اور تم آج بن ٹھن کر بازاروں میں گھومتی ہو؟ کیا جواب دو گی, کیا وہ دکھاؤ گی خاندان نبوت کو؟ خدا را جن سے محبت کرنی ہے ان کے طریقوں پر بھی عمل کرو, نعرے لگانا ہی محبت نہیں ہے. کربلا کا میدان آج بھی مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے کہ سجدے کرنے ہیں, تلاوت کرنی. امام حسین کی تو یہ کرامت بڑی مشہور ہے کہ جب آپ کا سر اقدس نیزے پر اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی سر اقدس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو. سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے, وہ نیزے پہ قرآن پڑھیں میں گھر میں قرآن نہ پڑھوں, سال سال گزر جائے قرآن نہ پڑھوں, قرآن پاک لایا ہوں مگر جزدان میں رکھا ہوا ہے. کیا جواب دوگے؟ یہ دین کے لیے جو ان کی قربانیاں, دیکھو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو جس سے محبت ہے ان کے نقش قدم پر چلو. ایسی زندگی اچھی نہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے طور طریقے سے دور ہو. مسلمان ہوں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا, شرم نہیں آتی ہم کو؟ ذرا غور کیجیے, قرآن بغیر سیکھے دنیا سے چلے جائیں گے. آؤ میرے نیچے اسلامی بھائی, یہ درس ہے کربلا کے میدان کا, میری اسلامی بہنوں کے لیے بھی, میرے اسلامی بھائیوں کے لیے. آج پکی نیت کرو کربلا والوں کے ایصال ثواب, یہ بہترین نیاز ہے. بالکل کھانا پکائیے, خدا نہ خواستہ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نیاز کے اور ان کے جناب قصیدے گانے کے مخالف ہیں. دعوت اسلامی تو زبردست نیاز کرواتی ہے, ہم خوب ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں. لیکن سچ بتاؤں, کربلا والوں کی روح کو آج جو خوشی حاصل ہوگی اگر آج پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جتنے یہاں موجود ہیں, ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے. ایٹ اینی کاسٹ, بہانے نہیں چلیں گے, سر میں درد ہے آج نہیں پڑھوں گا, آج ذرا مصروفیت بہت ہے, آج گرمی بہت ہے. اسلام اتنا فلیکسیبل ریلیجن ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور واقعی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو, مگر نماز پڑھنی ہوگی. اور یہ بات پروف کی ہے امام حسین نے کہ تلواروں کے سائے میں بھی آپ نے سجدے کیے. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, گانے باجوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے, فلموں ڈراموں کے قریب بھی نہیں جائیں گے, شراب نوشی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, اور انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے, اپنے بچوں پر خوب شفقت کریں گے, اور جب کبھی کوئی تکلیف آئی تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. یہ چند میسجز تھے جو میں نے آپ کو اس واقعے سے پیش کیے. ایک آخری بات, اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایک بار ایک بزرگ وضو کر رہے تھے. آپ جب وضو کر رہے تھے تو ایک حسنین قریبین بھی ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ وضو درست نہیں کر رہے, وضو کے دوران مسٹیک کر رہے ہیں.
ہمارے سامنے بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شخص غلطی کر رہا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں,
ارے بھائی کیا کر رہے ہو, ایسے نہیں ہوتا, اتنی بڑی عمر ہو گئی آپ کو وضو کرنا نہیں آتا, آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی, آپ کو یہ معاملہ نہیں پتا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کا دل پہلے ہی توڑ دیتے ہیں. امام حسنین کریمین کی حکمت دیکھو, نبی پاک کی تربیت تھی نا, کہتے ہیں حضور چچا جی ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, ذرا چیک کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کون اچھا وضو کرتا ہے. لک ایٹ دا وے, یہ نہیں کہا آپ کا وضو غلط ہے, کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں ذرا چیک کریں کون ٹھیک کرتا ہے. چاچا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے کرو وضو. دونوں نے وضو کیا, وہ چاچا جی تھے عقل مند, کہتے بیٹا سمجھ گیا میری ہی غلطی تھی. یہ بھی تو طریقہ ہے نا سمجھانے کا, ہم چاہتے ہیں جناب ڈنڈے کے زور پہ سمجھائیں, ڈانٹ کے سمجھائیں, جھڑک کے سمجھائیں. تو جھڑک کے سمجھایا نہیں جاتا, دور کر دیا جاتا ہے. پیار سے سمجھانے والے بنو, سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. ایک بار ایک شخص جو نا وہ چوڑیوں کا گٹھڑ, جس کو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں نا, کندھے پہ اٹھا کے سر پہ اٹھا کے پوٹلا لے جا رہا تھا. ایک سپاہی نے راستے میں روکا اور ڈنڈا مار کے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے. کہا بھائی تھوڑی دیر پہلے چوڑیاں تھی, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈنڈا مار کر سمجھایا نہیں جاتا, سر پھوڑا جاتا ہے. تو یہ بھی حسنین کریمین کی سیرت سے سیکھے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹاف کو, ایون اپنے اسٹاف کو, اپنے امپلائیز کو, اپنے دوستوں کو, اگر جو مبلغین بیٹھے ہیں یا بعد میں سنیں, اگر کسی کو دین کی بات بھی سمجھانا ہے تو حکمت عملی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, ذلیل کر کے. دل میں بات نہیں اتر سکتی, آپ پہلے دل میں جگہ تو بناؤ, پھر جو کہو گے وہ مان لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عملی بھی نصیب فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہے.